इस्लामी जम्हूरिया ईरान की आवाज।
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين صدق الله العلي العظيم
عظیم اور دائمی رحمتوں والے خدا کے نام سے۔ اور نوح نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ پروردگار، میرا فرزند میرے اہل میں سے ہے اور تیرا وعدہ اہل کو بچانے کا برحق ہے، اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ ارشاد ہوا کہ نوح، یہ تمہارے اہل سے نہیں ہے، یہ عمل غیر صالح ہے، لہذا مجھ سے اس چیز کے بارے میں سوال نہ کرو جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تمہارا شمار جاہلوں میں نہ ہو جائے۔ نوح نے کہا کہ خدایا، میں اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ اس چیز کا سوال کروں جس کا علم نہ ہو، اور اگر تو مجھے معاف نہ کرے گا اور مجھ پر رحم نہ کرے گا تو میں خسارے والوں میں ہو جاؤں گا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی پہلی مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، مومن شریف اور محترم ہوتا ہے جبکہ فاسق دھوکے باز اور ذلیل ہوتا ہے۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ ہود کی آیات 45-47 کی تلاوت کر رہے تھے احمد میرزادے۔ حضرت امام حسن علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، سب سے اچھی بینائی اس آنکھ کی ہے جو نیکی کی راہ پر لگی رہے، اور بہترین سماعت اس کان کی ہے جو نصیحت کو سنے اور اس سے فائدہ اٹھائے، اور پاک ترین دل وہ ہے جو شبہات سے بھی پاک رہے۔ سامعین، ہماری یہ نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، بندے مومن اپنے دشمن پر ظلم و ستم نہیں کرتا، امانت میں خیانت نہیں کرتا، حسد نہیں کرتا، اور کسی کو تانا بھی نہیں دیتا۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے۔ خبروں کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی۔ اس کے بعد آپ پروگرام صبح امید سماعت فرمائیں گے، پھر آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرمائیں گے، اور آخر میں آج کے دن کی مخصوص دعا اور اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا۔ سامعین، انسان دعا کرتا ہے، اے پروردگار مجھے وہ طاقت نہ دے جس سے میں دوسروں کو کمزور کروں، مجھے وہ دولت نہ دے جس کی خاطر میں دوسروں کو غریب سمجھوں، مجھے وہ علم نہ دے جسے میں اپنے سینے میں چھپا رکھوں، مجھے وہ بلندی نہ دے کہ مجھے پستی میں کچھ نظر نہ آئے، مجھے وہ سب کچھ دے جو میں دوسروں میں تقسیم کر سکوں اور سب کے برابر ہو جاؤں۔ تو سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے عالمی خبریں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران سے عالمی خبرنامے کے ساتھ میں ہاشم علی۔ پہلے خاص خاص خبروں کی سرخیاں۔ اقوام متحدہ اور سلامتی کونسل ایران پر جارحیت کا ارتکاب کرنے والوں کو جواب دہ بنائے، ایرانی وزیر خارجہ سید عباس عراقچی۔ شہدا کے جنازوں میں لاکھوں عوام کی پرجوش شرکت نے دشمنوں کو مایوس، اور رہبر انقلاب اسلامی کی قیادت پر بھرپور اعتماد کا عملی ثبوت پیش کیا ہے، ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قالیباف۔ اگر پھر جارحیت کی گئی تو منہ توڑ جواب دینے کے لیے پوری طرح تیار ہیں، سعودی وزیر دفاع کے ساتھ ٹیلی فونی گفتگو میں ایرانی مسلح افواج کے سربراہ جنرل عبد الرحیم موسوی۔ صہیونی جارحیت کے خلاف مزاحمت اسلامی فریضہ، ایرانی اہل سنت علماء اور مفکرین کا مشترکہ بیان۔ اور غزہ پر غاصب صہیونی فوج کی جارحیتوں کا سلسلہ جاری، متعدد فلسطینی شہید۔ اب خبریں تفصیل سے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے اقوام متحدہ اور سلامتی کونسل سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ایران پر جارحیت کا ارتکاب کرنے والوں کو جواب دہ بنائے۔ وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اور سلامتی کونسل کے چیئرمین کے نام خط ارسال کر کے ایران پر غاصب صہیونی حکومت اور امریکہ کے جارحانہ حملوں اور شرپسندی کے بارے میں اقوام متحدہ اور سلامتی کونسل کی ذمہ داریوں کی جانب متوجہ کیا ہے۔ سید عباس عراقچی نے کہا کہ اقوام متحدہ کے منشور کے مطابق سلامتی کونسل کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اسلامی جمہوریہ ایران کے اقتدار اعلی اور ارضی سالمیت کی خلاف ورزی پر اسرائیل کو اس جنگ کا جارح اور ذمہ دار قرار دے اور اسرائیل کو اس جنگ کا تاوان ادا کرنے پر مجبور کرے۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل نے جان بوجھ کر رہائشی علاقوں اور اسپتالوں پر حملہ کیا جو عالمی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے سینئر نائب صدر محمد رضا عارف نے کہا ہے کہ صہیونی حکومت پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا اور جنگ بندی کا مطلب جنگ کا خاتمہ نہیں ہے۔ سینئر نائب صدر ڈاکٹر محمد رضا عارف نے ارنا نیوز ایجنسی کے مینیجنگ ڈائریکٹر، دیگر عہدیداروں اور نامہ نگاروں کے ساتھ ایک نشست میں ایران کے خلاف 12 روزہ دہشت گردانہ جارحیت کے بارے میں کہا کہ دشمن نے 4 اشرے کی بالواسطہ جنگ کے بعد براہ راست جنگ شروع کی۔ انہوں نے کہا کہ ایران امریکہ بالواسطہ مذاکرات کے دوران یہ جنگ ہم پر مسلط کی گئی، جو مغرب کی ڈپلومیٹک کوششوں کی شکست ہے۔ سینئر نائب صدر محمد رضا عارف نے کہا کہ بعض مشکلات کے باوجود ایرانی عوام ملک اور نظام کے دفاع پر اٹھ کھڑے ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ دشمن نے اس 12 روزہ جنگ میں ایران کے نظام اور سماجی ڈھانچے کا شیرازہ منتشر کر دینے کے مقصد سے دہشت گردانہ جارحیت شروع کی، لیکن ہمارے عوام نے متحد ہو کر دشمن کا مقابلہ کیا اور اس کو شکست دی۔ محمد رضا عارف نے کہا کہ ایران نے یہ فتح اپنی دفاعی ٹیکنالوجی اور اپنے تیار کردہ اسلحے سے حاصل کی ہے۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر نے کہا ہے کہ شہدا کے جنازوں میں لاکھوں عوام کی پرجوش شرکت نے دشمنوں کو مایوس، وطن فروشوں کو ذلیل اور رہبر انقلاب اسلامی کی قیادت پر بھرپور اعتماد کا عملی ثبوت پیش کیا ہے۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قالیباف نے کہا کہ ایرانی قوم نے دشمنوں کو سخت اور تاریخی شکست سے دوچار کیا۔ دشمن جو اس سرزمین پر نظر بد رکھتے تھے مایوس ہو گئے، جبکہ وطن فروش اور غیر ملکیوں کے دلدادہ عناصر غم و غصے اور افسردگی میں مبتلا ہو گئے۔ پارلیمنٹ کے اجلاس سے پہلے اتوار کو خطاب کرتے ہوئے قالیباف نے کہا کہ ہفتے کے روز تاریخ ایک بار پھر ایران کی گلیوں میں رقم ہوئی۔ ایران کی قدر شناس قوم نے ایمان و غیرت کے جذبے کے ساتھ شہیدوں کے پاک پیکر کاندھوں پر اٹھا کر یہ ثابت کر دیا کہ ایران آج بھی عظیم لوگوں کا وطن ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی مسلح افواج کے سربراہ جنرل سید عبد الرحیم موسوی نے سعودی وزیر دفاع کے ساتھ اتوار کو ٹیلی فون پر غاصب صہیونی حکومت اور امریکہ کی 12 روزہ جارحیت، تہران ریاض دو جانبہ تعلقات اور علاقے کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی مسلح افواج کے سربراہ جنرل عبد الرحیم موسوی نے کہا کہ ہم نے جنگ شروع نہیں کی، لیکن پوری طاقت سے جارحیت کا جواب دیا، اور اگر پھر جارحیت کی گئی تو منہ توڑ جواب دینے کے لیے پوری طرح تیار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں بالکل یقین نہیں ہے کہ دشمن جنگ بندی سمیت اپنے کسی بھی عہد کی پابندی کرے گا، اور ہم جارحیت کی تکرار کی صورت میں منہ توڑ جواب دینے کے لیے پوری طرح تیار ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ صہیونی حکومت نے اس وقت سرزمین ایران پر جارحیت شروع کی جب ایران امریکہ کے ساتھ بالواسطہ مذاکرات کر رہا تھا۔ اس ٹیلی فونی گفتگو میں سعودی عرب کے وزیر دفاع خالد بن سلمان نے کہا کہ سعودی عرب نے ایران کے خلاف جارحیت کی مذمت پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ جنگ اور جارحیت بند کرانے کے لیے بہت کوششیں کی ہیں۔ سید عبد الرحیم موسوی نے پاکستانی فوج کے چیف آف آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل عاصم منیر سے بھی ٹیلی فونی گفتگو کی ہے۔ اس گفتگو میں 12 روزہ جارحیت کے دوران پاکستان کی جرات مندانہ حمایت کو سراہا اور دشمن کے خلاف مشترکہ موقف کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے اسرائیل اور امریکہ کی ناجائز اور دہشت گردانہ جارحیت کے خلاف پاکستان کی حکومت اور عوام کی بہادری اور حمایت پر شکریہ ادا کیا گیا۔ دونوں ممالک کے فوجی سربراہان نے ٹیلی فونی گفتگو کے دوران علاقائی سلامتی اور مشترکہ دفاع کے امور پر تبادلہ خیال کیا۔ اس موقع پر جنرل موسوی نے کہا کہ اس جارحیت میں امریکہ اور مغربی ممالک نے نہ صرف اسرائیل کو تمام ممکنہ مدد فراہم کی بلکہ ایران کے خلاف ہر قسم کا پروپیگنڈا بھی کیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگرچہ جنگ کے آغاز میں ہمیں بڑے اور قابل کمانڈروں کی شہادت کا دکھ اٹھانا پڑا، مگر ہم نے دشمن کے عزائم کو ناکام بنا دیا، یہاں تک کہ دشمن کو جنگ بندی کی درخواست کرنی پڑی۔ یہ خبریں آپ ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے سن رہے ہیں۔ ایران بھر کے 1300 سے زیادہ اہل سنت علماء اور مفکرین نے صہیونی جارحیت کے خلاف مزاحمت کو اسلامی فریضہ قرار دیا ہے۔ ایران کے 1300 سے زیادہ اہل سنت علماء، مفکرین، ائمہ جمعہ، دینی مدارس کے اساتذہ اور ثقافتی شخصیات نے ایک مشترکہ بیان میں اسلامی جمہوریہ ایران کی حالیہ کامیابی کو امریکہ اور صہیونی حکومت کے خلاف ایک تاریخی فتح قرار دیتے ہوئے اسلامی دنیا کے تمام طبقات سے مزاحمتی محاذ کی عملی حمایت کا مطالبہ کیا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ صہیونی حکومت جو برطانوی اور امریکی سازشوں کے تحت وجود میں آئی، اسلامی دنیا کے جسم میں ایک ناسور ہے۔ علماء کرام نے فلسطینی عوام، خصوصاً خواتین اور بچوں کے خلاف صہیونی مظالم کی شدید مذمت کرتے ہوئے طوفان الاقصی آپریشن کو ایک بے مثال کارنامہ قرار دیا، جس نے صہیونی فوجی و اقتصادی غرور کو خاک میں ملا دیا۔ علماء اہل سنت نے زور دیا کہ آج اسلام ایک بار پھر جنگ احزاب کی مانند کفر کے مقابلے میں صف آرا ہے، اور یہ مارکہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک باطل کا مکمل خاتمہ نہ ہو جائے۔ صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے غزہ میں اپنی وحشیانہ جارحیتوں کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے اتوار کو بھی فلسطینی پناہ گزینوں کے کیمپوں پر حملہ کیا ہے۔ فلسطینی میڈیا نے خبر دی ہے کہ صہیونی فوج کے جنگی طیاروں نے غزہ کے جنوبی علاقے خان یونس میں فلسطینی پناہ گزینوں کے کیمپوں پر شدید بمباری کی۔ اس بمباری میں متعدد فلسطینی شہید ہو گئے، جن میں بچے اور خواتین بھی شامل ہیں۔ خبروں میں بتایا گیا ہے کہ صہیونی فوج کی وحشی گری میں دسیوں فلسطینی زخمی ہوئے ہیں۔ اس درمیان اطلاعات ہیں کہ صہیونی فوج نے غزہ کے مختلف علاقوں پر تازہ حملے کیے ہیں، جن میں درجنوں فلسطینی شہید اور زخمی ہو گئے، جبکہ ملبے کے نیچے سے شہدا کی لاشیں نکالنے کا کام بھی جاری ہے۔ غزہ کے مقامی ذرائع نے انکشاف کیا ہے کہ غزہ کے محصور فلسطینیوں کو اسرائیلی حمایت یافتہ امریکی تنظیم غزہ فاؤنڈیشن آٹے سمیت خوراک میں نشہ آور ادویات ملا کر کھلا رہی ہے۔ غزہ فلسطینی میڈیا آفس نے کئی ہفتوں کے جائزے کے بعد انکشاف کیا ہے کہ غزہ فاؤنڈیشن کے امدادی مراکز پر تقسیم کیے جانے والے آٹے میں نشہ آور مواد کی ملاوٹ کی جا رہی ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ نشہ آور مواد جان بوجھ کر ملایا جا رہا ہے تاکہ فلسطینیوں کو جسمانی اور ذہنی طور پر ناکارا بنایا جا سکے۔ واضح رہے کہ خوراک کی تقسیم کی ذمہ دار غزہ فاؤنڈیشن وہ ادارہ ہے جس پر اقوام متحدہ اور اس کے ذیلی ادارے عدم اعتماد کا اظہار کرتے ہیں اور اس کی غیر جانبداری کو بھی مشکوک قرار دیتے ہیں۔ اسرائیلی فوج غزہ فاؤنڈیشن کے علاوہ کسی بھی دوسرے امدادی ادارے کو خوراک تقسیم کرنے کی اجازت دینے کو تیار نہیں ہے۔ امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر ایران کی جوہری تنصیبات پر واشنگٹن کے حملوں کے بارے میں اپنے دعوے کو دہراتے ہوئے کہا ہے کہ ایران کو ان حملوں کا علم نہیں تھا۔ امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے فاکس نیوز کو انٹرویو دیتے ہوئے ایک بار پھر ایران کی ایٹمی تنصیبات، بالخصوص فوردو پر جارحانہ حملوں کے اثرات کے بارے میں اپنے دعووں کو دہرایا اور کہا کہ انہیں یقین نہیں ہے کہ ایران نے اپنی جوہری تنصیبات پر امریکی حملے سے پہلے افزودہ یورینیم کو چھپا دیا تھا۔ ٹرمپ کے یہ دعوے ایسے وقت میں سامنے آئے ہیں جب ڈیموکریٹس اور ٹرمپ کے مخالفین سے وابستہ ٹی وی چینل سی این این نے ایران کی جوہری تنصیبات پر امریکی حملوں کے بعد چار باخبر ذرائع کے حوالے سے رپورٹ دی ہے کہ امریکی انٹیلیجنس کی ابتدائی تشخیص کی بنیاد پر تین ایرانی جوہری تنصیبات، نتنز، فوردو اور اصفہان پر امریکی فوجی حملے ایران کے جوہری پروگرام کے اہم حصوں کو تباہ کرنے میں ناکام رہے ہیں، صرف چند ہفتوں تک کے لیے مؤخر کر سکے ہیں۔ فرانس کے وزیر خارجہ جان نوئل بارو نے اس عزم کا اعادہ کیا ہے کہ فرانس فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ فلسطینی خبر رساں ادارے وفا کے مطابق ایک انٹرویو میں جان نوئل بارو نے غزہ میں فلسطینی امداد حاصل کرنے والوں کی اسرائیلی فورسز کے ہاتھوں شہادت کی شدید مذمت کرتے ہوئے اسے شرمناک اور انسانی وقار کی توہین قرار دیا ہے۔ جان نوئل بارو نے کہا کہ صرف مئی کے مہینے میں غزہ میں خوراک کے حصول کی کوشش کے دوران کم از کم 500 فلسطینی شہید اور تقریباً 4000 زخمی ہوئے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں ختم ہوتی ہیں۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
جب سے ہوا ہے ان کا کرم، خیریت سے ہوں، جب سے ہوا ہے ان کا کرم خیریت سے ہوں، اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم، خیریت سے ہوں، اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم، خیریت سے ہوں۔ تھاما ہے جب سے دامن خیر الانام کو، خیریت سے ہوں، قائم ہے تب سے میرا بھرم، خیریت سے ہوں۔ سرکار نے بن گئے ہیں پھوٹے کرم، خیریت سے ہوں، سب بن گئے ہیں پھوٹے کرم، خیریت سے ہوں، اب دکھ نہ درد ہے ستم، خیریت سے ہوں۔ عشق نبی میں ایسا ملا ہے سرور کے، عشق نبی
اب چاہیے نہ جاؤ حشم خیریت سے ہوں اب چاہیے نہ جاؤ حشم خیریت سے ہوں اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم خیریت سے ہوں عشرت بنا ہوں جب سے میں شیدا عشرت بنا ہوں جب سے میں شیدا حضور کا تب سے نہیں ہیں آنکھیں یہ نم خیریت سے ہوں تب سے نہیں ہیں خیریت سے ہوں جب سے ہوا ہے ان کا کرم خیریت سے ہوں اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز تو لیجیے اب سماعت فرمائیے پروگرام صبح امید
صبح امید
عزیز سامعین محمد و آلِ محمد پر درود و سلام آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے فرزند رسول حضرت امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت میں کسی کے لیے بھی امان نہ ہوگی سوائے ان لوگوں کے جو دنیا میں خدا سے ڈرتے ہیں۔ سامعین ماہ محرم الحرام کی مناسبت سے تمام عالم اسلام بالخصوص آپ سب کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں۔
چلا میں سلام نانا کے روزے سلام ماں کے مزار
سلام نانا کے روزے سلام ماں کے مزار
چلا میں وعدہ نبھانے
چلا میں وعدہ نبھانے
سلام ماں کے مزار بچاؤں گا اے میرے نانا میں اپنا خون بہاؤں گا اے میرے نانا حسین جاتا ہے مرنے
حسین جاتا ہے مرنے
سلام ماں کے مزار
سامعین تمام واقعات و حوادث سے گزرتے ہوئے جب انسانی ذہن تاریخ اسلام کی وادی میں داخل ہوا تو حق جو نگاہیں تاریخ اسلام پر مرکوز ہو گئیں۔ چودہ سو برس بعد بھی سینوں میں تیرا غم، اے حضرت شبیر شہنشاہ دو عالم، ہر دل میں ہے آباد غم و درد کی دنیا، ہر آنکھ تیرے سوگ میں ہے آج بھی پرنم، دہراتی ہے دنیا تیرا افسانہ ابھی تک، برپا ہے عزا خانہ دل میں تیرا ماتم، اور دنیا میں اداسی کا سما چھانے لگا ہے، شبیر کا سر سجدے خالق میں ہوا خم، مختار یہ مغموم محرم کا مہینہ، ہر سال یوں ہی دے گا ہمیں دعوت ماتم،
ماتم شبیر، ماتم شبیر، ماتم شبیر،
مل کے سب
سینہ کربلا تعمیر کرے،
مل کے سب ماتم شبیر کرے، مل کے سب ماتم شبیر کرے،
یہ ماتم پہچان ہماری، اس پہ جا قربان ہماری، جسم یہی یہ جان ہماری، یہ ماتم ہے شان ہماری، کہتا ہے ایمان ہمارا سارے جوانوں پیر کرے،
مل کے سب ماتم شبیر کرے، مل کے سب ماتم شبیر کرے،
اصغر تیری پیاس کا ماتم، اکبر کا عباس کا ماتم، حسرت کا اور یاس کا ماتم، حاصل ہے احساس کا ماتم، لاکھ زمانہ ہم کو روکے ہم اس کی تشہیر کریں،
مل کے سب ماتم شبیر کریں، مل کے سب ماتم شبیر کریں،
یہ ماتم مظلوم کا ماتم، زہرا کے معصوم کا ماتم، پانی سے محروم کا ماتم، تیغ تلے حلقوم کا ماتم، اس ماتم سے ہم جو چاہیں وقت کو زنجیر کریں،
مل کے سب ماتم شبیر کریں، مل کے سب ماتم شبیر کریں۔
سامعین، یوں تو تاریخ اسلام کا ہر ہر ورق ذہنوں کو وسعت اور فکر کو بلندی عطا کرتا ہے، لیکن تاریخ کے جس صفحے نے کائنات کو انگوش بدندہ کر دیا، وہ ایسا صفحہ ہے جس پر کربلا کی خون آشام داستان ثبت ہے، جس نے ہر ذہن پر اپنا تاثر قائم کیا اور ہر حق شناس انسان کی توجہ اس نقطے پر مبذول کرائی کہ کربلا میں صرف اسلامی قوانین ہی کا دفاع نہیں کیا گیا، بلکہ سسکتی اور موت کی آغوش کی طرف بڑھتی ہوئی انسانیت کو بھی حیات نو بخشی گئی ہے۔ فرزند رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کا زمانہ ایک ایسا زمانہ تھا جب معاشرے نے اپنی خودی، احساسات اور شخصیت کو کھو دیا تھا، حق و باطل کا امتیاز ختم ہو چکا تھا، طاقت و قوت کی حکمرانی تھی اور عوام اس قدر بے حس ہو چکے تھے کہ ان کے سامنے ظلم ڈھائے جاتے تھے، خون کے دریا امٹتے تھے اور شہر کے شہر عزادار ہو جاتے تھے، لوگوں کو بے گھر اور بچوں کو یتیمی کے زہر سے آشنا کیا جا رہا تھا، مادیت کی خوشنما کمانوں میں، شباب و شراب کی بے حیائی میں ڈوبے ہوئے تیر جوڑ کر اسلامی آئین کو ہدف بنایا جا رہا تھا، رنگ و نسل کے ساز تلے اسلامی قوانین کی مزکا آرائی ہو رہی تھی، قوم و قبیلے کے تبلے کی تھاپ پر اسلام کی دھجیاں اڑائی جا رہی تھیں، لیکن مسلمان لبوں پر مہر سکوت ثبت کیے ایک خاموش تماشائی کا فرض ادا کر رہے تھے، ایسے وقت میں جب گناہوں کی ظلمت نے صفحے دل کو تاریک اور ظلم و طغیان کی آندھیوں نے قصر ضمیر و احساس کو تاراش کر دیا تھا اور باطل کی جرتیں اتنی بڑی ہوئی تھیں کہ صاحبان حق کو باطل کی روش اختیار کرنے پر مجبور کیا جا رہا تھا، اور جو مادود چند حق شناس افراد تھے ان کے دل بھی ظلم کے زیر سایہ رہتے رہتے اپنی شناخت کھو چکے تھے، جس کے بارے میں امام علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ قلوب الناس معاک و سیوفہم مع بنی امیہ، جن کے دل تو امام علیہ السلام کے ساتھ تھے لیکن تلواریں بنی امیہ کی غلام تھیں۔ فرزند رسول حضرت امام حسین علیہ السلام نے مشاہدہ کیا کہ کائنات پر ہو کا عالم طاری ہے، نہ صدائے احتجاج ہے نہ ظلم کے خلاف جنگ و جدل، ہر طرف مثل سابق سکوت ہے، جس کو اگر کوئی چیز توڑتی ہے تو وہ ظلم کی کرخت آواز ہی ہوتی ہے، ہر آن نئے ظلم اور نئی شیطنت وجود میں آتے ہیں۔ ایسے ماحول میں امام حسین علیہ السلام نے آواز بلند کی، اے لوگو، بنی امیہ کے نمک حرام سنت پیغمبر کو پامال اور دین پیغمبر کو خاک میں ملا رہے ہیں۔ امام علیہ السلام کی آواز سوئے ہوئے ذہنوں کو جھنجھوڑتی چلی گئی، اور جن لوگوں میں کچھ غیرت و حمیت اور ایمان کے نور کی حدت باقی تھی، امام علیہ السلام کے گرد جمع ہونے لگے، اور پھر حسین علیہ السلام ایک مختصر سے قافلے کے ساتھ مدینہ منورہ سے روانہ ہو گئے، جس میں کم سن، بوڑھے، جوان، عورتیں اور بچے شامل تھے، اور یزید کے خلاف ایک مسلسل احتجاج شروع کر دیا، اور عوام کے تاریک ہو چکے ذہنوں کو پھر سے احساس شخصیت دلانے کی خاطر ان کو ایک ایسے ذہنی دور سے گزارنے کے لیے جد و جہد شروع کر دی جہاں وہ تڑپ اٹھیں، ان کے سامنے ان کے سارے گناہ اور ان کی تمام بدکاریاں مجسم ہو جائیں اور شب و روز عذاب بن کر رہ جائیں، اور جس سے نجات کا صرف ایک راستہ ہو کہ اپنی غلطی کی اصلاح کی جائے۔ فرزند رسول حضرت امام حسین علیہ السلام نے ایک نبض شناس وقت کی حیثیت سے قوم کے رشتے ہوئے ناسوروں، مسلمانوں کی بے حسی اور ان کے ضمیروں کی پجمردگی کا اندازہ لگایا، اور اپنے لیے جامع شہادت کا انتخاب کر لیا، اور جناب ام سلمہ سلام اللہ علیہا کے جواب میں فرمایا، اے نانی جان، پروردگار عالم مجھے مقتول مذبوح دیکھنا چاہتا ہے۔ امام علیہ السلام نے یزید کی بیعت نہ کر کے ذلت کے ساتھ زندگی گزارنے پر موت کو ترجیح دی۔ تاریخ انسانیت کا یہ درد مند مجاہد اپنے ایک ایک عمل سے ذہنوں کو جھنجھوڑتا اور اپنے ہر ہر فعل سے بیدار ذہنوں کو دعوت فکر دیتا چلا گیا۔ کتنے تعجب کا مقام ہے کہ قبر رسول چھٹنے کا ملال اور راستے کی صحبتوں کے باوجود امام حسین علیہ السلام خندہ پیشانی سے پیش آ رہے تھے۔ کتنا حیرت انگیز ہے کہ دشمن کو دشمن سمجھ کر دوستانہ سلوک کا مستحق قرار دیا جائے، اور حر ابن یزید ریاحی کے لشکر کو کم سن بچوں کے حصے کا پانی بھی پلا دیا جائے۔ بہت تعجب آور ہے کہ جنگ میں ابتدا کا خلاف اخلاق فعل سرزد نہ ہونے کے لیے اپنے خیموں کو دریا کی ترائی سے ہٹا لیا جائے اور بچوں کی تشنگی گوارا کر لی جائے۔ کائنات کا تحیر آخری حدوں پر ہے کہ جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کو پانی کا قطرہ نہ دیا، امام حسین علی مقام کے جگر پاروں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ جب امام حسین علیہ السلام نے اپنی جنگ شروع کی تو پہلے ایک خطبہ ارشاد فرمایا، جس میں ان کو حق کی طرف دعوت دے کر حجت تمام کر دی، پھر تلوار کے جوہر دکھانا شروع کیے۔ دنیا کہاں سے مثال لائے گی کہ سر سجدے میں گردن پر خنجر ستم اور لبوں پر آہوزاری یا بد دعا کے بجائے امت جد کے لیے دعائے خیر ہے، اور اگر روحانی پہلو دیکھنا ہے تو جوان کی لاش پر سجدے شکر نظر آئے گا، جگر کے ٹکڑوں کے خون آلود لاشیں اٹھانے کے باوجود لبوں پر شکوے کے بجائے حمد خدا ہوگی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنی اسی روش سے کربلا کے میدان میں اپنا سب کچھ لٹا دینے کے باوجود ساری کائنات میں اپنی فتح و کامرانی کے پرچم لہرا دیے، اور حق شناس انسان یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ اسلام حق پر تھا یا نفاق، حسین ابن علی علیہ السلام کا مسلم برحق تھا یا یزید کا زور و اقتدار۔ اور اسی ذہنی انقلاب نے حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد کوفے کو دگرگون کر دیا۔ وہی بزدل افراد جو ابن زیاد کی صورت میں دیکھتے ہی حضرت مسلم ابن عقیل علیہ السلام کو تنہا چھوڑ کر چلے گئے تھے، ایک بار پھر عزم مصمم لے کر اٹھے۔ تائبین کی ایک جماعت آگے بڑھی اور خون حسین کے انتقام کا نعرہ لگا کر حسین علیہ السلام کی روحانی فتح کا اعلان کر دیا۔ کربلا سے پہلے جو آستانہ حسینی صرف محبوں اور عاشقوں کی عقیدت کا محور تھا، کربلا کے بعد سے آج تک کائنات کی ہر فرد سے خراج عقیدت لے رہا ہے اور اسلام کے اس پیشوا کے نقش قدم پر چل کر نہ جانے کتنے انقلاب انسانیت کی تجدید حیات کرتے رہتے ہیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کل تک حسین تھے، لیکن کربلا کے بعد سے حق و باطل اور صبر و ظلم کے امتیاز کا نشان بن کر رہتی دنیا تک حق کے طلبگاروں کو ہدایت کی روشنی عطا کرتے رہیں گے۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین لیجیے، اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے، اور آخر میں آج کی مخصوص دعا، اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا۔
یادوں کے جھروکے،
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ ہاشم علی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں آج ہی کے دن یعنی 9 تیر 4 محرم الحرام اور 30 جون کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ تیر سن 1223 ہجری شمسی کو سید احمد ادیب پشاوری پاکستان کے شہر پشاور میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے کچھ عرصے تک افغانستان اور خراسان میں تعلیم حاصل کی۔ انہوں نے معقولات و منقولات کا علم حاصل کیا اور اپنے زمانے کے صفے اول کے علماء میں شمار کیے جانے لگے۔ انہوں نے 2 سال کے عرصے تک عظیم فلسفی ملا ہادی سبزواری کے علاوہ آخون ملا محمد اور آخون ملا اسماعیل سے بھی قصب فیض کیا، اور پھر انہوں نے مشہد مقدس میں سکونت اختیار کر لی۔ نیز ادیب پشاوری کے نام سے مشہور ہوئے۔ 40 سال کی عمر میں وہ تہران چلے آئے اور یہیں کے ہو کر رہ گئے۔ 86 سال کی عمر میں ان کا تہران میں انتقال ہوا اور ان کو امام زادہ عبداللہ کے روضے کے احاطے میں دفن کیا گیا۔ چار محرم الحرام سن 485 ہجری قمری کو بغداد کے مشہور ادیب، شاعر اور کاتب ابوالقاسم محمد بغدادی کا انتقال ہوا۔ وہ ابن ناقیہ کے نام سے مشہور تھے۔ ان کا شمار اہم شاعروں میں ہوا اور صاحب نظر شعرا نے ان کی شاعری کی تعریف کی ہے۔ ابن ناقیہ نے اپنے دیوان میں سماجی برائیوں کو حکایت اور طنز کے انداز میں بیان کیا ہے۔ اس مسلمان دانشور نے ایک اہم کتاب الجمان فی تشبیہات القرآن لکھی ہے، اور دراصل یہ تفسیر قرآن کی ایک قابل قدر کتاب شمار ہوتی ہے۔ اس کتاب میں قرآن کریم کی 226 آیات کی تفسیر کی گئی ہے۔ چار محرم الحرام سن 1264 ہجری قمری کو مراکش کے مسلمان شاعر، کاتب اور وزیر ابو عبداللہ محمد عمراوی فاسی کا انتقال ہوا، وہ ابن ادریس کے نام سے معروف ہیں۔ انہوں نے اپنی تعلیم کا آغاز حفظ قرآن سے کیا۔ وہ اپنی قابلیت کی وجہ سے مراکش کی حکومت میں وزیر کے عہدے پر فائز ہوئے۔ ابن ادریس نے الجزائر پر فرانس کی جارحیت کے خلاف اپنے اشعار کے ذریعے مسلمانوں کو جہاد کی دعوت دی۔ ابن ادریس کے مخالفین نے سازشوں کے ذریعے مراکش کے سلطان کو بغاوتوں کا اصل ذمہ دار ابن ادریس کو بتایا اور انہیں جیل میں ڈال دیا گیا۔ جیل میں ان کو سخت ایذائیں پہنچائی گئیں۔ جیل سے رہائی کے بعد ابن ادریس نے گوشہ نشینی اختیار کر لی۔ جون سن 1920 عیسوی کو برطانوی سامراج کے خلاف آیت اللہ محمد تقی مجدد شیرازی کی قیادت میں عراقی عوام کی تحریک کا آغاز ہوا۔ پہلی عالمی جنگ کے بعد اتحادی ممالک نے سلطنت عثمانیہ کے زیر نگی علاقوں کی بندر بانٹ کی، جس کی روح سے عراق، اردن اور فلسطین انگریزوں کی عمل داری میں چلے گئے، اور برطانیہ ان ممالک کے قدرتی ذخائر پر تصرف کے ذریعے ان ملکوں کی قومی ثروت کو ہڑپ کرنے لگا۔ سامراجی تقسیم کے اس معاہدے کے بعد عراق میں انگریزوں کے خلاف ایک ہمہ گیر تحریک شروع ہوئی۔ اس دور کے مرجع تقلید اور عالم دین آیت اللہ مجدد شیرازی نے جہاد کا حکم صادر فرمایا، جس کے بعد عوام برطانوی سامراج کے مقابلے میں اٹھ کھڑے ہوئے، لیکن دیگر سامراجی طاقتوں کی حمایت اور انگریزوں کی سازشوں سے یہ تحریک اپنے اصل مقاصد کے حصول میں ناکام رہی، اور حسین شریف مکہ کے بیٹے فیصل کو عراق کا بادشاہ بنا دیا گیا۔ جون سن 1947 عیسوی کو تقسیم ہند کے اعلان کے بعد بنگال اور پنجاب کی تقسیم کے لیے باؤنڈری کمیشن کے ارکان کا اعلان کیا گیا۔ کمیشن کی تشکیل کے لیے لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے نہرو کی ایما پر پنجاب اور بنگال دونوں کی تقسیم کے لیے 4 رکنی 2 کمیشن تشکیل دیے جانے پر اتفاق کیا، جس کے تحت 2-2 ارکان کانگریس کو اور 2-2 ارکان مسلم لیگ کو نامزد کرنے کا اختیار دیا گیا۔ اس کے ساتھ یہ بھی طے پایا کہ ان کمیشنوں کا چیئرمین ایک غیر جانبدار شخص ہو، لیکن لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے اپنی سامراجی ذہنیت کے تحت سر سیریل ریڈ کلف کو ان دونوں کمیشنوں کا مشترکہ چیئرمین نامزد کیا۔ سیریل ریڈ کلف ایک برطانوی وکیل اور قانون دان تھا، جو برطانوی مقبوضہ ہندوستان کی غیر منصفانہ تقسیم کی وجہ سے بدنام ہوا۔ سیریل ریڈ کلف نے بعض دیگر مسلم اکثریتی علاقے اور بنگال میں کلکتے اور مرشد آباد کا علاقہ ہندوستان کو دے دیا۔ اس کا ایک اہم پہلو یہ ہے کہ یہ اعلان قیام پاکستان کے 3 دن کے بعد کیا گیا۔ جون سن 1960 عیسوی کو بر اعظم افریقہ کا ملک ڈیموکریٹک جمہوریہ کانگو آزاد ہوا، جو پہلے زائر کے نام سے معروف تھا۔ آزادی کے بعد کازا ووبو صدر اور پیٹرک لومومبا وزیر اعظم منتخب ہوئے۔ ڈیموکریٹک جمہوریہ کانگو بیلجیم کی 9 آبادیات میں شامل تھا۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد پیٹرک لومومبا کی قیادت میں اس ملک کی آزادی کی تحریک اپنے عروج پر پہنچی، جو 1960 میں آزادی پر منتج ہوئی، لیکن آزادی کے بعد ڈیموکریٹک جمہوریہ کانگو میں وسیع پیمانے پر شورشیں برپا ہوئیں، جن میں بیلجیم کا بڑا ہاتھ تھا۔ ڈیموکریٹک جمہوریہ کانگو کا رقبہ 23,00,000 مربع کلومیٹر سے زیادہ ہے اور اس کی سرحدیں جمہوریہ کانگو، زیمبیا، انگولا، تنزانیہ، وسطی افریقہ، سوڈان، یوگینڈا، بورونڈی اور روانڈا سے ملتی ہیں۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ یادوں کے جھروکے پروگرام سن رہے تھے اور اب سماعت فرمائیں آج کے دن کی مخصوص دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی اردو مجلس کی نشریات بھی ختم ہو جائیں گی، تو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لله الذي لم يشهد أحدا حين فطر السماوات والأرض ولاتخذ معينا حين برأ النسمات لم يشارك في الإلهية ولم يظهر في الوحدانية وانقاد كل عظيم لعظمته فلك الحمد متواترا متسقا متواليا مستوسقا وصلواته على رسوله أبدا وسلامه دائما سرمدا اللهم اجعل أول يومي هذا صلاحا وأوسطه فلاحا وآخره نجاحا وأعوذ بك من يوم أوله فزع وأوسطه جزع وآخره وجع اللهم أولني في كل يوم اثنين نعمتين منك ثنتين سعادة في أوله بطاعتك ونعمة في آخره بمغفرتك يا من هو الإله ولو يغفر الذنوب سواه برحمتك يا أرحم الراحمين۔
خدا کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ حمد اس خدا کے لیے ہے کہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کرتے وقت کسی کو اپنے ساتھ نہیں ملایا اور جانداروں کو پیدا کرنے میں کسی سے مدد نہیں لی۔ اس کے الہ ہونے میں کوئی ساجھی نہیں اور نہ اس کی یکتائی میں کوئی معاون ہے۔ زبانیں اس کی تعریف کرنے سے قاصر ہیں اور عقلیں اس کی ذات کو سمجھنے سے عاجز، اور بڑے بڑے سرکش اس کی ہیبت سے سرنگوں ہیں، اور چہرے اس کے خوف سے جھکے ہوئے ہیں، اور اس کی عظمت کے سامنے ہر عظیم مطیع ہے۔ بس تیرے لیے حمد ہے لگاتار، سلسلے وار اور بار بار استوار، اور اس کے رسول پر دائمی رحمت اور سرمدی سلام ہو۔ اے معبود، میرے لیے آج کے دن کے پہلے حصے کو بھلائی، درمیانی حصے کو فائدہ بخش، اور آخری حصے کو کامیابی کا حامل بنا دے، اور اس دن سے تیری پناہ مانگتی ہوں جس کا اول فریاد، اوسط بے تابی اور آخر تکلیف دے ہو۔ اے اللہ، وہ نظریں جو میں نے کیں، وہ تمام وعدے جو میں نے کیے، اور وہ ذمہ داریاں جو میں نے قبول کیں اور انہیں پورا نہیں کر سکی، ان پر تجھ سے بخشش کی طالب ہوں، اور تجھ سے سوال کرتی ہوں کہ تیرے بندوں کے جو حقوق مجھ پر رہ گئے، کہ تیرے بندوں میں سے کسی بندے یا تیری کنیزوں میں سے کسی کنیز سے میں نے ناانصافی و زیادتی کی ہو، چاہے وہ اس کی جان یا اس کی عزت یا اس کے مال یا اس کے اعزہ اور اولاد کے بارے میں ہے، یا میں نے اس کی غیبت کی، یا اپنی خواہش کے تحت ان پر دباؤ ڈالا، یا خود پسندی یا بیزاری یا خود نمائی یا تعصب کا برتاؤ کیا، وہ غائب ہے یا حاضر ہے یا زندہ یا مردہ ہے، تو اب اس کا حق دینا یا معاف کرانا میری طاقت سے بالا اور دسترس سے باہر ہے۔ بس اے حاجات کے مالک، کہ وہ حاجات تیری مشیت میں قبول ہیں اور جلد تیرے ارادے میں آنے والی ہیں، میں تجھ سے سوال کرتی ہوں کہ محمد و آل محمد پر رحمت فرما، اور ان لوگوں کو جیسے تو چاہے مجھ سے راضی فرما اور مجھ پر مہربانی فرما۔ بے شک بخش دینے سے تیرا کچھ نقصان نہیں، اور عطا کرنے میں تجھے تکلیف نہیں ہوتی۔ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، اے معبود، ہر دوشنبے کو مجھے دو نعمتیں اکٹھی عطا فرما، کہ اس دن کے پہلے حصے میں مجھے اپنی اطاعت کی سعادت عنایت فرما، اور اس کے دوسرے حصے میں مغفرت کی نعمت دے۔ اے وہ جو معبود ہے اور جس کے سوا کوئی گناہ کو معاف کرنے والا نہیں۔
Thank you. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گرانو اوریدونکو السلام علیکم۔